طرح شخصیت پرستی کو اسلام توڑتا ہے. انسانوں کے مجسمے، یعنی ایک درخت کا تو بنانے کی اجازت ہے مگر خاص طور پر انسانوں کا، کیونکہ بنیاد شرک کی یہی بنے تھے، شخصیت پرستی کا توڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا، لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم ولکن قولوا عبد اللہ ورسولہ، میری تعریف میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کی غلو آمیز تعریف کی، بلکہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ بخاری کی روایت ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو چاہنے لگتے ہیں، جس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. خدا کا حکم نیچے ہو جاتا ہے، اس کا حکم اوپر ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں لوگ، پھر اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. اور اس کے لیے سورت الاحزاب کے آخر میں جو آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے، ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فادلونا السبیلا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، سرداروں، لیڈروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں اصل رستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. تو انسانوں کے اور خصوصاً ایسے انسانوں کے مجسمے کہ جنہوں نے تاریخ میں کوئی کردار ادا کیا ہو، جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں، خواہ پیغمبر ہوں، خواہ کوئی نئے نئے نظریات پیش کرنے والے یا کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان تمام کے لیے پھر جو دلوں میں عقیدت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو مجسموں کی شکل میں انہیں ایک طرح سے خدا مان لیا جاتا ہے. قوم نوح کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے شرک میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھ بیٹھے. عربوں کے ہاں شرک کیسے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مکہ میں آ کے کون آباد ہوا؟ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجر. حضرت حاجرہ اور یہ جو دو تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے جو بت شکن تھے، جو نکالے ہی اپنے ملک سے اس لیے گئے کہ بت توڑ ڈالے تھے انہوں نے. خالص توحید پرست، جنہیں بار بار قرآن میں کہا گیا لم یکن من المشرکین، بار بار تردید کی گئی. ان کی نسلوں میں توحید رہی سالہا سال تک، صدیوں تک، لیکن پھر شرک میں مبتلا ہو گئے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا، بہت مالدار، بڑا خوبصورت ایک سردار تھا، جس کا نام تھا عمرو ابن لحی. یہ شام کے علاقے میں گیا اور وہاں بیمار ہو گیا، تو اپنے شہر میں علاج نہ ہوا تو شام کے علاقے میں گیا. وہاں جا کر آب و ہوا بھی بدلی ہوگی تو صحیح ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں کے لوگ جو بت پرست تھے، انہوں نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تمہیں جو صحت ہوئی ہے ان بتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو انہوں نے چلتے وقت اس کو ساتھ کچھ خوبصورت مجسمے دے دیے، اس نے لا کے وہ کعبہ میں رکھ دیے. اور چونکہ بہت مالدار انفلوئنشل شخص تھا، لوگ اس کی باتیں مانتے تھے، لہذا بہت سخی بھی تھا، لوگوں کو بہت پیسہ دیتا تھا. آپ دیکھیں کہ پیسہ ہمیشہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فتنے سے خبردار کیا کہ میری امت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا. بہرحال اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ لوگوں پہ مال خرچ کرتا تھا، تو لوگ خود بخود اس کی بات مانتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ پہ مال خرچ کرے، قدرتی طور پر اس کے لیے آپ کے دل میں ایک نرم کارنر ہو جائے گا. تو وہ لوگوں پہ چونکہ اب مال بھی رکھتا تھا، سردار بھی تھا، اثر انگیز تھا، لہذا جو نظریہ وہ لے کر آیا اسے لوگوں نے قبول کر لیا. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے، اس کی آنتڑیاں باہر آ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ شرک کی ابتدا کا ذریعہ بنا تھا مکہ کے اندر، عین اس جگہ جہاں اللہ کا گھر تھا، جو بنایا اللہ کے دوست نے، جس نے کئی بت توڑ کر آگ میں جلنا گوارا کر لیا. اب اس کے وجہ سے مشکل یہ ہوئی کہ مکہ میں جب ایک نظریہ پھیلا تو سارا عرب وہاں حج کرنے کو آتا تھا، لہذا جو آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز اور بہت خوبصورت چیز ہے، اور وہاں اس کی دیکھا دیکھی وہ سارے مجسمے پورے ملک میں پھیل گئے. تو اسلام بنیادی طور پر شخصیت پرستی کے خلاف ہے، یعنی ذات پرستی، انسان پرستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں جو اہم مقام اور مرتبہ دینا ہے، وہ کس وجہ سے دینا؟ کہ وہ اللہ کے رسول تھے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ولیکن قولو عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ رسول ہوں اور اس کا رسول ہوں. کلمہ شہادت جو ہمیں سکھایا گیا اس میں بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن گانا بنانا. یعنی مسجد میں آنے کی تو آپ نے تلقین کی اور اس میں نماز پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب بتایا، لیکن اپنی قبر کی طرف اس طرح رجحان کرنے کو منع کیا کہ اسے میلہ نہ بنا لینا، کہ خاص طور پر اس کے لیے سفر کر. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر خیالات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں. حج پہ کوئی جائے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کے بلاوے پہ جا رہے ہیں. پھر اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور روزے پہ جانا ہے. حج کے لیے بیت اللہ کا لفظ عموماً کم اور روزے کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ روزے کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں، مسجد کی نیت سے سفر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایک بت نہ بنا دینا کہ جو لوگ پوجنے لگے. یعنی قبر پرستی بھی ہے نا، اسی لیے قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا اور مزار بنانا اس کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ پھر اسی سے قبر پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے اور قبریں برابر کرنے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس طرح تم مجھے خطاب کرتے رہے ہو اسی طرح کرو. یعنی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے ہماری بہترین شخصیت، اے ہماری بہترین شخصیت کے صاحبزادے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے صاحبزادے. آپ نے یہ سن کر فرمایا لوگوں جس طرح تم مجھے خطاب کرتے رہے ہو اسی طرح کرو، شیطان تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نہیں پسند کرتا کہ جو مقام مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے بلند مقام تم میرے لیے تجویز کرو. آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی کہا کہ جو مقام مجھے اللہ نے دیا ہے میرے لیے وہی سب سے بہترین ہے، اس سے بلند مجھے مت قرار دو. اور ہمارے ہاں شیروں کی شکل میں کیا کہا جاتا ہے، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. یہ ایک نعت ہے بڑی مشہور کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. ہر مقام سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ. کین یو امیجن، یہ غلوب ہوتا ہے. اور اسی سے منع کیا گیا کہ آپ کی حیثیت کو بھی اللہ کے برابر یا اس سے بلند مت قرار دو، یہ شرک ہے. تو بت پرستی سے بنیادی طور پر انسانوں کے بت بنا کر رکھنے سے اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ اس سے نمبر ایک توحید میں خلل نہ پڑے، نمبر دو فحاشی نہ پھیلے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے گھروں میں سجاوٹ کے لیے جو بت رکھے ہوتے ہیں اس میں کیا نمایاں ہوتا ہے، بہت سی فحش چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. یعنی عورت کے صنفی اعضاء کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ سارا آرٹ یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. یعنی شرک کی ابتدا نہ ہو، فحاشی کی ابتدا نہ ہو، شخصیت پرستی کی ابتدا نہ ہو. یہ تینوں چیزیں دین کے لیے زہر قاتل ہیں. لیکن اس سے ایگزمپٹ کیے گئے بچوں کے کھلونے، اور وہ کھلونے جو بالکل ہو بہو نہ ہو. ہو بہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتنی مشابہت نہ ہو ان میں اصل کی کہ آپ دیکھ کے یوں لگے کہ جیسے کوئی بچہ لیٹا ہوا. آج کل کئی ایسی گڑیاں بھی آئی ہیں نا، باربی کو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ مشابہ ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر ایسے اعضاء ہیں. ایسے ہی بعض جو سافٹ ٹوائز ہیں ان میں بھی، جیسے واٹر ڈالز جو بنائی جا رہی ہیں پانی کی گڑیاں، تو ان کو اٹھانے سے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے واقعی بچے کو اٹھایا ہوا نا. اسی طرح ان کی جو شیپ ہے اس میں بھی بسا اوقات بال بچے کے اور آنکھیں اور وہ دور پڑا ہوا آپ پہچان نہیں سکتے، اور سائز اگر وہ چھوٹا ہو تو اور بات ہے، لیکن جب وہ سائز بھی بچے کا ہی ہو جاتا ہے اور ٹانگیں یوں لٹک رہی ہوتی ہیں اور پاؤں کے انگوٹھے اور چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور وہ سب کچھ، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اصلی بچہ ہے. تو ایسے ٹوائز نہیں ہونے چاہیے. لیکن ٹوائز میں جیسے گڑیا بچے کھیلتے ہیں، یا اور سافٹ ٹوائز ہوتے ہیں، یا اس میں ہوا بھر کے ٹوائز بن جاتے ہیں، تو وہ ہو مگر بالکل مشابہ نہ ہو. تمثال کا کیا مطلب ہے؟ ہو بہو. کیونکہ ان میں تعظیم نہیں ہے، نہ یہ عبادت کے لیے ہیں نہ تعظیم کے لیے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کیا گیا. اسلام کا یہی حسن ہے کہ ایک چیز کو جب حرام قرار دیا گیا یا ناجائز بھی قرار دیا تو اس میں جو ایک مفید پہلو ہو سکتا تھا اتنا الاؤ کر دیا گیا. اب اتنا الاؤ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے جنرلائز کر لیں ہر چیز میں وہ چیز نہ, اور ہم یہ کہیں جو گڑیا کھیلنے کی اجازت ہے تو گڑیا سجانے کی اجازت کیوں نہیں. گڑیا کھیلنے کی تو اجازت ہے, سجانے کی پھر بھی نہیں, کیونکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمے سجے ہوئے ہوں یا لٹکے ہوئے ہوں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ خود کر رہی ہیں, میں خود نہیں کر رہی, اس کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں لڑکیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلا کرتی تھی, میری سہیلیاں آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے چھپ جاتی, حالانکہ آپ کو ان کے میرے پاس آنے سے خوشی ہوتی کہ اس کی سہیلیاں آئی ہیں, پھر وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی. متفق علیہ روایت ہے. اس سے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لحاظ رکھتے تھے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کا, ان کی عمر کے تقاضوں کا, ان کے انٹرسٹس کا. ہمارے ہاں کسی مذہبی طبقے میں یہ چیز محال ہے کہ کوئی شخص مذہبی ہو اور پھر وہ اپنی بیوی کو کسی بھی قسم کے کھیل کود میں شریک ہونے کی اجازت دے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی دو دفعہ, ایک دفعہ آپ جیت گئے ایک دفعہ وہ جیت گئی. آج ہماری کسی مسجد کے امام اس چیز کا سوچ سکتے ہیں؟ میں مذاق نہیں ان کا کر رہی, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے دین کو ہوا بنا دیا ہے, خوفناک چیز بنا دیا ہے کہ جو شخص دین کا نام لے, قرآن پڑھائے, درس دے, وہ کھیلنے سے توبہ کرے اور کسی اور دنیا کی دلچسپی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. تو یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو کھیلتی تھی حضرت عائشہ, اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. اچھا مزید روایت میں آتا ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا ہے, یعنی گڑیوں سے کھیل رہی تھی, تو انہوں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. پوچھا ان کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے. پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا چیز ہے؟ کہنے لگی دو پر ہیں. فرمایا گھوڑا اور اس کے پر؟ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے تھے, وہ اڑا کے لے جاتے تھے نا ان کو اس سے ادھر سے ادھر. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے, یعنی بہت زور سے ہنسے کہ دانت نظر آنے لگے. اب یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے کہ بچے گڑیوں سے, ایسے ٹوائز سے کہ جس میں کوئی بلی, کوئی گھوڑا, کوئی اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوں, لیکن اس میں جو چیز ممانعت ہوگی وہ یہ کہ وہ اصل سے بالکل ہو بہو نہ ملتے ہوں, یعنی ان کی شبیہ تو ہو لیکن اصل کے برابر نہ ہو. کیونکہ تم سال کس کے لیے؟ بالکل مثال, ہو بہو. اس میں ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں تو امام شوقانی فرماتے کہ مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو اس قسم کے مجسموں سے کھیلنے دینے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس میں کرتے کیا بچے؟ کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کی ناک پھوڑ دی, کسی کے کچھ بال کاٹ دیے, کیونکہ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں ان پہ. ان کے دل میں ان کی کوئی ایس سچ محبت یا شخصیت پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت کا تصور ہوتا ہے, اور الٹا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس لیے اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح امام مالک سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے لیے اس کو خرید کر لانا مکروہ خیال کرتے تھے, یعنی اس پر بہت پیسہ سپینڈ کرنا جو ہے, تو یہ بھی اعتدال میں ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کو صرف تصویریں اور صرف ایسی ہی چیزیں وہ کر کے دیں. اچھا اس میں مجھے یاد آ گیا, کل ہشام ایک سکول سے خرید لایا کوئی ایک پیکج تھا, نام تو پیکج کا مجھے یاد نہیں, لیکن اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹوریز تھی, سب اسی فضول قسم کی. اور جب میں گئی اور میں نے سلام کیا, اس نے میری طرف دیکھا نہیں, اس کو اتنا محب کہ اسے ہوش نہیں تھی کسی چیز کی. اور پھر مجھے آتے کہتے کہ مجھے سناؤ, تو ایک پگ کی کہانی تھی, سنڈریلا کی کہانی تھی, پگ کی کہانی تھی. اس میں تھا کہ ایک پگ کے تین بچے تھے اور اس نے تینوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کرو. اب میں اسے اپنے ہی نظریے سے پڑھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے, یہ پگ کافر رکھتے ہیں اور وہی ایسی کہانیاں بناتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں. تو اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہمیں بھی ایسی کہانیاں کہ جو بچوں کو اتنا محو کر، یعنی زندگی میں میں نے اس کو اتنا محو کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا ان کہانیوں میں محو دیکھا ہے. یہ انتہائی فضول قسم کے آئیڈیاز پر مبنی کہانیاں ہیں جو بچوں کے ذہن کو ماں باپ سے متنفر، دین سے، کلچر سے، ریلیجن سے کرنے والے. ایک نئی کتاب آئی ہے جس میں قرآن کے جانوروں پر مبنی قصے ہیں، مثلاً ہدہد. ہدہد کی تصویر ہے، وہ خط پکڑ کے جا رہی ہے، اسے دیکھتے جائیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جیسے تبلیغ کرنے کے لیے اپنا پیکج لے کے روانہ ہے اپنے سفر پر. بہت خوبصورت انداز. اور پھر پورا ہدہد کا وہ بتایا کہ ہدہد کہاں پایا جاتا ہے، اس کا حال حلیہ کیا ہے، دنیا میں کتنے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اور پھر حضرت سلیمان کی کہانی. میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ ٹیلنٹ ہو، وہ پیکج آپ دیکھ لیں، اور ایک کتاب جس میں یہ سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہے کہ وہ ہدہد کی تصویر ہے اور پھر وہ کہانی اور وہ اس کے اوپر انفارمیشن، تو اردو میں اور انگریزی میں اگر چھوٹی چھوٹی بس اتنا سائز کی جو بیبی سائز ہو، اس کی تصویریں بھی ہوں اور کہانی بھی ہو اور اس میں وہ اصل میسج بھی ہو کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کس طرح اللہ کی اطاعت گزار اور وفادار ہیں، یعنی اس کا اینڈ کہاں پر ہو کہ ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ سے محبت کرنی. تو یہ کام کوئی اوریجنل تو نہیں ہوگا، صرف نقل مارنی ہوگی، لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو جس کو اللہ نے کوئی ایسا ٹیلنٹ یا عقل دی ہو، تو کل سے بار بار میں اس پہ سوچ رہی ہوں کہ بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر بس اس کی پرنٹنگ اچھی اور وہ اگر پیکج بن جائے تو بے شمار بچوں میں پاپولر بھی ہوگا اور آپ کا بہت سی ماؤں کا کام آسان ہو جائے گا. پرسوں میں اسے چھوڑ کر گئی گھر، واپس آئی تو اس نے شکوا کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے گئی. کل میں نے اس کی منتیں کی کہ چلو میرے ساتھ، تو کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو کھیلنا ہے اور انہی کتابوں میں. اب آپ دیکھیں کہ اگر بچے کو کوئی ایک کام مل جاتا ہے تو وہ آپ کو بھی ٹائم دے دے گا کہ آپ کچھ اور کام کر لیں. تو اس کو پلیز سنجیدگی سے سوچیں، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو میں اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہوں. جس طرح ہم نے دعاؤں کے کارڈ چھپوائے ہیں اور ان پہ خوبصورت پرنٹس کروائے ہیں، ایسے ہی میں چاہتی ہوں بچوں کی بہترین کہانیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر ان پہ، یعنی ایک شخص چاہیے جسے کہانی لکھنے کا آرٹ آتا اور تھیم وہ اس میں انکارپوریٹ کر دے، ایک شخص ہو جسے آرٹ کا کچھ اندازہ ہو. ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بچوں کے لیے جو کہانیاں ملتی ہیں وہ اتنی بور ہوتی ہیں، اتنا خراب پیپر لگا ہوتا ہے، اتنا غلط انداز میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. ہم ہر وقت شکوا تو کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے انگریزی پڑھنے میں بڑے شوقین ہیں، کبھی سوچا کیوں ہم نے ان کو کیا دیا ہے کہ وہ اسلام پڑھنے میں بھی شوقین ہو. تو اس حدیث سے مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے گڑیاں پٹخائیں گھر سے باہر، یا توڑ پھوڑ کے رکھ دیں، یا کہا کہ یہ کیوں گھوڑا بنا کے رکھا اور یہ تمہیں کس نے کہا. ایک اور حدیث کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ میری سہیلیاں چھپ جاتی ہیں اور آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کے نکالتے اور کہتے کہ کھیلو. یعنی بچوں کی عمر ہے کھیلنے کی، انہیں کھیلنے دیں، کھیلنے کو انکریج کریں، لیکن کھیلنے میں معقول چیزیں ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے کیسا تھیم دیا کہ وہ گھوڑا ہے اور ان کو پتا ہے اور وہ حضور کو بتا رہی ہیں، آپ نے نہیں سنا کہ ان کے گھوڑے کے پر تھے. اس سے یہ بھی اندازہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، ضرور انہوں نے حضرت سلیمان کی کہانی سنائی بھی ہوگی ان کو کہ ان کو پتا تھا آلریڈی. حضور کو کیا پتا نہیں تھا، وہ پتا تھا، لیکن بچے جب ایک بات سیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنی جلدی پک کرتے ہیں کہ آپ کو پھر یاد کراتے ہیں کہ فلاں بات ایسے ہے، وہ پھر آپ کے استاد بن رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت بالکل کم سن تھی حضرت عائشہ جب ان کی شادی ہوئی. اور اسی طرح مثلا مختلف تہواروں میں جو کھلونے یا ٹافیز، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی شکل میں بعض کینڈیز ہوتی ہیں، بعض اور کسی پتنگے کی شکل میں، تو ایسی چیزیں بھی لے کے کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں عام طور پر ان چیزوں کو ڈسکریج کیا ہے، لیکن اس میں رخصت کی جو صورتیں ہیں عموماً ان چیزوں کو ڈسکریج کیا. دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے جہاں پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، حتیٰ کہ سور یعنی خنزیر، خون، مردار اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو اس میں بھی اشتراری صورتوں میں اس کا جواز کا حکم ملتا ہے. اسی طرح جہاں مجسمے اور تصویر کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، وہاں اس کے جواز کی کچھ صورتیں بھی ہمارے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں، اور جواز کی وہ شکلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں پر وہ علت باقی نہیں رہتی، اس لیے جب علت ہی نہ رہے جو چیز ہے حرمت کا سبب، اگر وہ سبب نہ رہے تو کسی حد تک ضرورتاً ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں خصوصی طور پر بچوں کے کھلونے اور گڑیاں جو ہو بہو اصل نہ ہوں، کیونکہ اس میں ان مجسموں کی، اگرچہ وہ ایک طرح سے مجسمہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم اور عزت یا وہ سجاوٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ عموماً بچے ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی اجازت ملتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل ہے. اور اس کے علاوہ ناقص اور مسخ شدہ مجسموں کی بھی رخصت ملتی ہے، یعنی کوئی چیز ہو تو مجسمے کی شکل میں لیکن مکمل نہ ہو، ہو بہو نہ ہو، ناقص ہو یا مسخ کی گئی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے اس لیے رک گئے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا، دوسرے دن بھی داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ سے کہا مر برأس التمثال فليقطع حتى يسير كهيئة الشجرة، مجسمے کا سر کٹوا دیجئے اس طرح کے درخت کی شکل میں وہ مجسمہ باقی رہ جائے، یعنی اگر اوپر کا حصہ سر نہیں رہے گا تو باقی جسم کا حصہ اگر موجود بھی ہو تو اس میں وہ کراہیت باقی نہیں رہتی جو ایک مکمل جاندار چیز کے مجسمے میں باقی ہوتی ہے. اسی لیے علماء کا ایک گروہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اگر کسی تصویر کا کچھ حصہ موجود نہ ہو، مسخ ہو گیا ہو، کوئی اس ایسا غائب ہو گیا ہو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہو، تو اس وقت اس مجسمے کی وہ حرمت نہیں رہتی. یعنی اگر کسی مجسمے کو مکمل طور پر ڈیمولش نہ کیا جا سکتا ہو، بعض وقت لوگ کرسٹل کی ایسی خوبصورت مہنگی سے مہنگی چیزیں جو مجسموں کی شکل میں ہوتی ہیں خرید بیٹھتے ہیں، پھر ان کو کسی کو دینا بھی منع ہے، جو چیز اپنے لیے حرام ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، تو اسے دینا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کے کسی ایسے حصے کو ختم کر دیا جائے کہ جس سے وہ اپنی اصل صورت پر باقی نہ رہے، تو اس صورت میں اسے اس کی کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے، جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر ختم کر دینے کی، اور سر میں بھی خاص طور پر اگر جیسے آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو آنکھیں اگر ہٹا دی جائیں تو بعض وقت نہیں پتا چلتا کہ باقی کیا چیز رہ گئی، یا اس کے اوپر کوئی ایسا سٹیکر وغیرہ لگا دیا جائے، یا کوئی ایسی چیز، مثلاً بعض سینریاں آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں پرندوں کی شکلیں یا انسانوں کی ایسی مبہم سی تصویریں نظر آتی ہیں، تو اس میں اگر چہرے کے حصے کو کالا کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس میں بھی باقی تصویر جو ہے جس میں نیچرل سینری ہے اس کا استعمال درست ہے. لیکن اگر اس کے باوجود تعظیم کی کوئی شکل ہو یا شرک کی کوئی گنجائش اس میں نکلتی ہو اور لوگوں کے اس چیز کی طرف رجحان کرنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں وہی کام کیا جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بچھڑے کو جو سونے کا بنا ہوا تھا کیا کیا، اسے توڑا پھوڑا، جلایا اور اس کی راہ کو سمندر میں بہا دیا، اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا. اسی طرح کچھ غیر مجسم تصویریں ہوتی ہیں، یعنی تصویر ہے لیکن مجسمہ نہیں ہے، مثلا کسی کاغذ پر، کپڑے پر، پردے پر، دیوار پر، فرش پر، کوائنز کے اوپر، تو اس صورت میں پھر یہی معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں بنایا کس غرض سے گیا ہے، کیا ایجوکیشنل پرپز ہے، یا پھر سجاوٹ اور تعظیم مقصود ہے، یا کوئی عبادت مقصود ہے، یا اور کس غرض کے لیے. تو سب سے پہلا تو اس کی غرض دیکھی جائے گی، یعنی غرض، اور پھر کس جگہ رکھی گئی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے دیکھا جائے گا. اگر تو وہ تصویر اس لیے ہے کہ اس کی پوجا ہو، یا کسی خاص ایسے بزرگ ہستی کی ہے کہ جسے لوگ خدا کے درجے میں مانتے ہوں، یا اسی طرح یہ کہ بہت ہی قابل احترام یا عبادت کی جگہ میں رکھا گیا ہے، یا جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سامنے کی جگہ پر وہ چیز پڑی ہے، تو اس صورت میں وہ چیز سخت ناپسندیدہ ہوگی اور حرام ہی کے درجے میں آئے گی. جیسے ہندو گائے کو پوچھتے ہیں، اور اگر کسی ایسی جگہ پر گائے کی تصویریں ہیں کہ جس میں اس میں مذہبی تقدس کا عنصر پایا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کی حرمت اور شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. یہ الفاظ جو میں نے پڑھے یہ صحیح مسلم کے ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا، یعنی جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں اور ایسے مقاصد کے لیے خاص طور پر بناتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ایسے مقصد کے لیے بنانا کہ جس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہو، کہ میں بھی وہ کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نے بنایا، تو کسی ایسی نیت سے بنائی گئی چیز، یا کوئی شخص کسی ایسے درجے میں اپریشیٹ کر رہا ہو اس تصویر کو دیکھ کر، تو وہ بھی ناپسندیدگی میں آئے گی. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذاب الذین یداہون بخلق اللہ. سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، یہ لوگ ایک دانہ یا ذرہ ہی بنا کر دکھائیں.